کل کے سبق میں مولانا آپ نے خفی کے بارے میں پڑھا بھائی، خفی کس کو کہتے ہیں؟ جی خفی کہتے ہیں جس کی مراد کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو جائے، صیغے کی وجہ سے نہیں، صیغے کا اعتبار سے تو اس کا معنی ظاہر ہے لیکن کسی امر خارجی کی وجہ سے اس کی مراد کیا ہو جائے؟ پوشیدہ ہو جائے، اسے خفی کہتے ہیں. اور اس کا حکم بھی پڑھا تھا آپ نے کیا کہ اس کے اندر طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خفا دور ہو جائے. بھائی خفا دور ہو جائے جی. مثال اس کی گزری تھی، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا آکل فاکہتن، واللہ میں فاکہ نہیں کھاؤں گا. اب یہ مولانا یہ اس کی قسم ظاہر ہے ان پھلوں کے بارے میں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے، لیکن انگور اور انار کے حق میں یہ قسم خفی ہو گئی. بھائی انگور اور انار کے حق میں کیا ہوئی؟ یہ قسم خفی ہو گئی. بھائی تو کیوں امام ابو حنیفہ، اس میں پھر دو مذاہب ہیں بھائی، آگے دلیل اور وجہ آئے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ انگور اور انار کو کھا لے گا تو بھی حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں فاکہ نہیں کھاؤں گا. اور فاکہ ایسے پھل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے تفقہ ہو بھائی، کیا ہو؟ یعنی لذت حاصل کی جائے بھائی، لذت حاصل کی جائے. اور یہاں پر جو یہ جو انار اور انگور ہیں ان سے صرف لذت ہی حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو بعض مقامات پر انگور کو بطور غذا کے استعمال کیا جاتا ہے، اور انار کو بعض اوقات کیا ہے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو فاکہ تو وہ ہے جس کو صرف لذت کے لیے کھایا جائے، اور ان کو غذا اور دوا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے. تو ان میں تفقہ کے معنی کی کمی آ گئی کہ یہ صرف تفقہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے غرض کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ان میں تفقہ کے معنی کی کمی آ گئی. جب کمی آ گئی تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کے کھانے والا حانث نہیں ہوگا. دیکھا طلب سے خفا دور ہوا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے والا بھی حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں فاکہ کس کو کہتے ہیں؟ جسے لذت حاصل کی جائے. اور ان پھلوں سے یہ انگور اور انار سے سب سے زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، تو ان میں تفقہ کے معنی کی زیادتی پائی گئی بھائی. تو یہ ان میں سب سے پاکیزہ ہیں، سب سے زیادہ لذت دینے والے ہیں، لہذا ان کے کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ پھر اس کے بعد مولانا مشکل کے بارے میں پڑھا تھا کہ مشکل کس کو کہتے ہیں بھائی. مشکل کے بارے میں صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ مشکل وہ ہے جو خفا کے اندر خفی سے بھی بڑھ جائے بھائی. جو تو خفی میں ایک درجے کا خفا تھا، اس کے اندر کتنے درجے کا خفا آ گیا؟ دو درجے کا بھائی. تو وہاں پر تو مولانا مراد پوشیدہ تھی، یہاں پر مراد و حقیقت پوشیدہ ہونے کے بعد وہ اپنے ہم شکلوں میں بھی چھپ گیا بھائی. تو یہاں پر دو کام کرنے پڑیں گے بھائی. اول کیا جی؟ کہ پہلے طلب کرنا پڑے گی، معنی کے استعمال کے اندر طلب کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا بھائی. جیسے اس کی مثال میں نے بتلایا تھا، آپ کا ایک ساتھی چھپ جاتا ہے، دو تین کمرے ہیں ان میں سے کسی ایک میں چھپ گیا، تو اب آپ کو صرف طلب کرنا پڑے گی کہ کس کمرے کے اندر ہے. لیکن اگر وہ چھپنے کے بعد اپنے جیسے کسی ایک کمرے میں بھی چھپا اور اس میں اس جیسے اور بھی طلبا ہیں وہ ان کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا، تو پہلے آپ کو طلب کرنا پڑے گی کہ کس کمرے میں، اور پھر جا کر جب پھر وہاں غور بھی کرنا پڑے گا اس کو پہچاننے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور بھی کرنا پڑے گا. تو جیسے اس کی مثال مولانا احکام کے اندر ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا آتدیمو، میں واللہ جی میں واللہ میں سالن نہیں کھاؤں گا بھائی. اب یہ قول اس کا مشکل ہے بھائی. کس کے بارے میں بھائی؟ بھائی سر کے شیرے اور سالنوں میں تو کوئی ابہام نہیں، بات ظاہر ہے، لیکن یہ بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر کے بارے میں اس کا قول مشکل ہے بھائی. کیا ہے؟ مشکل ہے. تو یہاں پر معنی کے اندر طلب بھی کی جائے گی اور پھر غور و فکر بھی کیا جائے گا. تو ہم نے معنی کی، تو اس میں پھر دو مذاہب ہیں بھائی. ایک شیخین رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے سے کیا ہو جائے گا، حانث نہیں ہوگا، حانث نہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، حانث ہو جائے گا. اور یہی ایک روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بھی ہے بھائی. اچھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ تو سب سے پہلے بھائی ادام کے معنی کی طلب کی جائے گی. ادام کہتے کس کو ہیں؟ سالن کہتے کس کو ہیں؟ میں نے بتایا سالن وہ ہے جو روٹی کے تابع، جس کو رکھ کر کھایا جائے اور روٹی پر اس کا رنگ بھی چڑھے. اور یہ جو ہے مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں ادام کے معنی کی کمی پائی گئی. تو پہلے ادام کا معنی طلب کیا اور پھر غور و فکر کیا کہ وہ معنی ان کے اندر پایا جاتا ہے یا پایا نہیں. تو ادام کا معنی پتہ چل گیا بھائی، طلب کر لی. اب غور کریں گے ان کے اندر یہ معنی ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر یہ معنی کم پایا جا رہا ہے بھائی، ادام کے معنی کی ان میں کمی ہے. اس لیے کہ ان کو ہمیشہ ادام کہتے تھے جو روٹی کے ساتھ تبان کھایا جائے اور اس کا رنگ بھی روٹی پر چڑھے. اور ان کو روٹی کے تبان نہیں کھایا جاتا ہمیشہ، بلکہ ویسے بھی کھایا جاتا ہے اور روٹی پر ان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا. لہٰذا ان کے اندر ادام کے معنی کی کمی آ گئی، تو لہٰذا ان کے کھانے سے اب وہ حانث نہیں ہوگا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت اس میں، تو امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، ادام ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ادام ہے، ان کے کھانے سے حانث ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ادام ماخوذ ہے معادمت سے، اور معادمت کا معنی ہے موافقت بھائی. اور یہ بھی اور جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جائے اس کی روٹی کے ساتھ موافقت آ گئی، تو ان کو بھی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، روٹی کے ساتھ ان کی موافقت آ گئی، تو یہ بھی ادام ہوئے. لہذا ان کے کھانے سے کیا ہو جائے گا، وہ شخص اس نے تو کہا تھا میں ادام نہیں کھاؤں گا، ان کو کھایا تو یہ تو ادام ہے، لہذا ان کے کھانے سے کیا ہو جائے گا. نیز حدیث میں بھی آتا ہے سید و ادامی اہل الجنت لحم، جنت اہل جنت کے سالنوں کا سردار کیا ہوگا، گوشت ہوگا. جواب پھر ہم دیتے ہیں مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات آپ کی تسلیم ہے بھائی کہ یہ ادام کس سے ماخوذ ہے، معادمت سے، اور معادمت کا کیا معنی ہے، موافقت ہے. لیکن یہاں پر موافقت کامل طور پر نہیں ہے بھائی، کامل طور پر موافقت وہاں پر آئے گی کہ جب وہ ہمیشہ روٹی کے تابع کھایا جائے، رکھ کر کھایا جائے اور روٹی پر اس کا رنگ بھی چڑھے. اور یہ ہمیشہ روٹی کے تابع رکھ کر نہیں کھائے جاتے اور روٹی پر ان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا، اس لیے یہاں کامل موافقت نہیں. اور نیز جو آپ نے حدیث ذکر کی بھائی، کیا ذکر کی، حدیث ذکر کی، تو حدیث تو بھائی وہ تو آخرت سے متعلق ہے اور ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے، دنیا سے ہو رہی ہے. تو لہذا اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرنا صحیح نہیں. اور پھر بھائی ایک اشکال بھی میں نے ذکر کیا تھا، اشکال یہ ہوتا تھا کہ بھائی خفی مقابل ہے ظاہر کا، تو لہٰذا ان کی تعریف ایک دوسرے کی ضد ہونی چاہیے. ظاہر کی کیا تعریف کی تھی کہ جہاں مراد نفس کلام سے کیا ہو، ظاہر ہو. تو خفی کس کو کہنا چاہیے، جہاں مراد نفس کلام سے ہی ظاہر نہ ہو. حالانکہ اس کی آپ نے اور تعریف کی ہے. تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ یہ مقابل ہے بائیں لحاظ، کہ وہ ظہور کی سب سے ادنا قسم ہے ظاہر، اور یہ خفا کی سب سے ادنا قسم ہے خفی. تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور اسی اعتبار سے باقی بھی ہیں ساری بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دوسرے درجے پر کون سی ہے ظہور کی قسم، جی نفس. اور ادھر کیا ہے، خفا خفا کے اعتبار سے دوسرے درجے پر مشکل ہے. تو مشکل اور نفس کیا ہو گئے ایک دوسرے کے، بائیں لحاظ کہ وہ ظہور میں دوسرے درجے پر ہے اور یہ خفا میں دوسرے درجے پر ہے. اسی طرح باقی چاروں قسمیں اسی طرح ہیں. ثم فوق المشکل المجمل، پھر مولانا مشکل سے اوپر کون ہے، مجمل. بھائی خفا میں مشکل سے بھی بڑھ کر کون ہے، مجمل ہے. وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا، اور مجمل وہ ہے جو کئی احتمالات، کئی معانی کا احتمال رکھے، فَفَارَ بِحَالٍ، تو وہ ہو جائے اس حال پر کہ لَا يُوقَفُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ، کہ اس کی مراد پر واقف ہی نہ ہوا جائے، إِلَّا بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، مگر کس کی طرف سے؟ بیان کے ساتھ، متکلم کی طرف سے. بھئی مجمل کے اندر مشکل سے بھی بڑھ کر خفا ہوتا ہے، یعنی مشکل کے اندر کتنے درجے کا خفا تھا؟ دو. اس میں کتنے درجے کا آ جائے گا؟ تین درجے کا خفا آ جائے گا. تو مشکل کے اندر تو طلب اور غور و فکر کے بعد کیا ہو جاتی تھی؟ مراد کا پتہ چل جاتا تھا. تو یہاں طلب، غور و فکر کے بعد بھی مراد کا پتہ نہیں چل سکتا، مراد کا پتہ نہیں چل سکتا. تو مجمل وہ ہے جو خفا کے اندر مشکل سے بھی بڑھ کر ہو، اور اس حال پر ہو مولانا کہ جب تک متکلم کی طرف سے بیان نہیں آ جائے اس کی مراد پر کوئی واقف نہیں ہو سکتا. متکلم کی طرف سے بیان آئے گا تو ہمیں مراد کا پتہ چل سکتا ہے، متکلم کی طرف سے بیان نہیں تو اس کا پتہ بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اور متکلم کا پھر بیان آئے گا، بھائی کیا آئے گا اس میں؟ بیان آئے گا. تو مولانا پھر مشکل سے اعلیٰ مجمل ہے، وہ ہوا محتمل وجوہن، وہ ہے جو کئی معنی کا استعمال رکھتا ہو، فصار بحال، تو اس حال پر ہو جاتا ہے کہ لا یوقف علی المراد بھی، کہ واقف نہیں ہوا جاتا اس کی مراد پر، الا ببیان من قبل المتکلم، مگر کس کی؟ بیان کے ساتھ، بیان کے ساتھ متکلم کی طرف سے. وہ نظیر، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، دیکھنا بھائی. وہ نظیر ہو فی شرعیات، اور اس کی نظیر احکام شرعی کے اندر، قوله تعالی، اللہ کا یہ قول ہے، حرم الربا، اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں بھائی؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. بھئی ربا کا لغوی معنی ہے زیادتی، زائد ہونا، کسی چیز کا زائد ہونا. تو اے اللہ نے بیع کو جائز کا حلال قرار دیا ہے اور ربا کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام. اور ربا کا کیا معنی ہے؟ زیادتی. اب اس سے کون سی زیادتی مراد ہے؟ اس پر واقف نہیں ہو سکتے ہم جب تک کہ شارع کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی دیکھو، زیادتی اگر مراد لی جائے پھر تو ہر بیع کے اندر زیادتی ہوتی ہے. تاجر بیع کس لیے کیا کرتے ہیں؟ چیزیں کس لیے لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں؟ نافع کے لیے. تو نفع کے لیے تو فروخت کرتے ہیں، تو ہر چیز جتنے کی بھی لائے ہیں اس سے کچھ زائد قیمت پر فروخت کرتے ہیں. تو زیادتی آئی یا نہیں آئی ہر بیع کے اندر؟ ہر بیع کے اندر زیادتی پائی جا رہی ہے. تو یہ پھر ربا کا معنی بھی تو زیادتی ہے، اس سے کون سی زیادتی مراد ہے؟ بھائی آپ اس کے مراد کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ شارع کی طرف سے بیان نہ آ جائے. اچھا، چنانچہ حدیث پھر آتی ہے، حدیث میں اس کا بیان آتا ہے. بھائی حدیث ہے بھائی، الحنطت بالحنطت والشعیر بالشعیر، حدیث لکھ لیجئے بھائی، جلدی جلدی لکھ لو بھائی. الحنطت بالحنطت، الحنطت بالحنطت والشعیر بالشعیر، والشعیر بالشعیر. والتمر بالتمر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والملح بالملح والذهب بالذهب والذهب بالذهب والفضة بالفضة ذات کے ساتھ والفضة بالفضة مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد يدا بيد والفضل ربا والفضل ربا حدیث لکھ لی بھائی جی والفضل ربا الحنطة پڑا میں نے منصوب بھائی دراصل یہ مفعول ہے فعل محذوف بیعو کے لیے فعل محذوف ہے یہاں مولانا بیعو جی بیعو کیا معنی بیعو امر کا صیغہ ہے بیچو تم حضور علیہ السلام امر فرما رہے ہیں بھائی بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے والشعیر بالشعیر اور جو کو جو کے بدلے والتمر بالتمری اور کھجور کو کھجور کے بدلے والملح بالملح اور نمک کو نمک کے بدلے والذہب بالذہبی اور سونے کو سونے کے بدلے والفضۃ بالفضۃ اور چاندی کو چاندی کے بدلے مثلن بمثلن یہ حال ہے ان ما قبل سے بھائی اس حال میں کہ مثل کے بدلے مثل ہو مثل کے بدلے یعنی برابر ہوں دونوں طرف سے کھجور کے بدلے کھجور ہے یا جو کے بدلے جو ہے جو بھی چیز ہو کس قسم کی ہونی چاہیے آپس میں ان کی مقدار برابر ہونی چاہیے آپ کی گندم اعلیٰ دوسرے کی ادنا تو گندم کے بدلے گندم کی بہ ہے نہیں بھائی اب کمی زیادتی نہیں کر سکتے کیا کرنا پڑے گا آپ ایک من گندم دے رہے ہیں تو دوسرے سے بھی کتنی لیں گے ایک من ہی لیں گے یہ معنی ہے مثلن بمثلن برابر کے بدلے برابر ہو یدن بیدن ہاتھوں ہاتھوں بھائی اس حال میں کہ ہاتھوں یعنی نقد ہو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ایک گندم آج دے رہا ہے دوسرا کل دے گا یا پرسوں دے گا نہیں بھائی ادھار نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے ہاتھوں ہاتھ اسی وقت ہونا چاہیے نقد والفضل ربا اور زیادتی سود ہے ربا ہے مولانا سمجھ میں آئی بات بھائی یہاں تک تو کہتے ہیں تو یہ بیعو فعل محذوف ہے بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے جو کو جو کے بدلے کھجور کو کھجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے اس حال میں کہ مثل کے بدلے مثل ہوں یعنی برابر ہوں دونوں طرف سے اور ہاتھوں ہاتھ ہوں یعنی نقد ہوں اور زیادتی سود ہے حدیث سمجھ میں آگئی بھائی اب یہ ربا کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ربا حرام قرار دیا ہے اللہ نے اور حدیث کے اندر یہ تفصیل آئی بھئی چنانچہ ائمہ نے غور و فکر کیا اس حدیث کے اندر اور کہ کون سی زیادتی مراد ہے یہاں اور چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں سے لکھا وہ کیا فرماتے ہیں بھئی کہ یہاں جتنی چیزیں ہوئیں یا تو مکیلی ہیں یا موزونی ہیں یا مکیلی ہیں یا مکیلی جانتے ہو جس کو ماپا جاتا ہو برتن کے اندر گندم کیا تھی اب بھی دیہات کے اندر کیا کی جاتی ہے ماپ کر فروخت ہوتی ہے مولانا اور تو ہاں حدیث کے اندر جو چیز مکیلی آئی ہے وہ ماں بعد میں بھی کیا شمار ہوگی مکیلی ہی جو موزونی آئی ہے وہ بعد میں بھی کیا ہوگی موزونی ہی شمار ہوگی موزون اسی طریقے سے ہوگی بھائی بے وغیرہ آپ مولانا جتنی چیزیں ذکر ہوئیں یا تو وہ مکیلی ہیں ان کو ماپ کر فروخت کیا جاتا ہے یا وزن کر کے دیکھو ان میں سے پہلی چار کیلی ہیں ان کو ماپا جاتا ہے بھائی کیا کیا جاتا ہے ماپ جیسے دودھ کو بھائی دودھ تولتے ہیں یا ماپتے ہیں برتن میں ماپتے ہیں، اسی طرح ان چار چیزوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے، ماپ کر بیچا جاتا ہے، اور سونا اور چاندی یہ آخری دو جو ہیں یہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں۔ تو یہاں جتنی چیزیں ذکر ہوئیں وہ سب کے سب ان میں سے یا تو کوئی مکیلی ہے یا کوئی موزونی، اور نیز جنس کے بدلے جنس کا ذکر ہوا، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے چاندی کے بدلے، تو جنس کے مقابلے میں جنس ذکر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ربا اس وقت آئے گا جب قدر والی چیزوں کی بیع ہو دونوں طرف، اور جنس بھی ہو، یعنی دونوں طرف قدر والی اور جنس والی چیز ہو، ایک جنس والی چیز ہو تو ربا آئے گا، یعنی ادھر اگر گندم ہے تو دوسری طرف بھی کیا ہو گندم ہو۔ تو دیکھو یہ دونوں کیا ہیں، قدر والی ہیں، یہ کیا ہے مکیلی ہے یا نہیں بھائی؟ بھائی قدر والی سے مراد وہ ہے جو مکیلی ہو اور موزونی ہو، اس کے لیے ایک علاقہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، کون سا؟ قدر۔ قدر مکیلی پہ کیل بھی آ گیا اس کے اندر، اور قدر کس کو کہتے ہیں؟ کیل اور وزن دونوں کو شامل ہے، دونوں کو شامل ہے، کیل کو بھی کہتے ہیں اور وزن۔ تو بھائی جب قدر ہو اور جنس ہو مولانا تو پھر کیا لازم آئے گا؟ ربا لازم آئے گا۔ ربا دیکھو ہنتا کے مقابلے میں حدیث میں کیا ذکر ہوا، ہنتا، تو دیکھو ایک جنس ہے یا الگ الگ جنس ہے بھائی؟ ایک ہی جنس ہے، تو معلوم ہوا جنس ایک ہو۔ دوسری بات ہنتا کیا ہے؟ مکیلی ہے۔ کیا ہے؟ مکیلی ہے، تو قدر بھی پائے گی، کیونکہ قدر کتنی چیزیں ہیں؟ دو، ایک کیل اور ایک وزن، تو کیل بھی پایا گیا اور جنس بھی دونوں طرف ایک ہے۔ اب دونوں کو برابری کے ساتھ بیچنا پڑے گا، والفظ برابری کے ساتھ، دیکھا مثلن بمثلن، کس طرح بیچنا پڑے گا؟ برابری کے ساتھ، اور یدن بیدن، کیا ہو؟ ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو، ادھار نہ ہو، والفضل ربا، اور اگر برابری کے ساتھ ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، اور جو زائد ہے وہ کیا ہے؟ ربا ہے۔ تو گندم کے بدلے جب بھی گندم بیچو تو دیکھو قدر بھی پائی گئی، کیونکہ دونوں میں کیا ہے؟ کیل ہے دونوں میں، کیا ہے؟ اور جنس بھی ہے دونوں میں، جنس بھی کیا ہے دونوں کی؟ ایک ہے مولانا۔ تو آپ کیا ہونا چاہیے؟ برابر سرابر، چاہیے گندم اعلیٰ ہے دوسری ادنا ہے، لیکن نہیں بھائی، حدیث میں آ چکا ہے کہ جب قدر اور جنس آ جائے تو پھر کیا کرو؟ برابر بیچو۔ تو یہ گندم اگر آپ نے کتنی بیچی؟ پانچ سا ہے، تو دوسری طرف بھی گندم کتنی ہونی چاہیے؟ پانچ سا، اور مولانا نقد ہونی چاہیے، ادھار نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف گندم ہے ڈیڑھ من مثلا، کتنی ہے؟ دو قفیز ہے مثلا، اور ایک طرف ڈیڑھ قفیز ہے، تو دیکھو اب یہ ربا ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ڈیڑھ سا تو ڈیڑھ کے بدلے آ گیا، اور ایک طرف کتنا ہے؟ ایک طرف دو ہے اور ایک طرف ڈیڑھ، تو یہ دو میں سے ڈیڑھ جو ہے وہ تو ڈیڑھ کے مقابلے میں ہو گیا، اور یہ جو آدھا سا ہے یہ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے، اس کے عوض میں کوئی چیز آ رہی ہے دوسری طرف سے؟ بھئی ایک طرف سے جو ڈیڑھ سا آ رہا ہے، دوسری طرف سے بھی کتنا آ رہا ہے؟ ڈیڑھ سا آ رہا ہے، لیکن جو ڈیڑھ سے اوپر ہے ایک کے اندر نصف سا، یہ ایسی زیادتی ہے جو خالی ہے، کس چیز سے؟ عوض، اس کا کوئی عوض آ رہا ہے ایک کے پاس دوسرے کے پاس؟ نہیں، یہ ایک کی طرف سے تو یہ جا رہا ہے، لیکن عوض اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز نہیں آ رہی، تو یہ زیادتی ربا ہے۔ یہ زیادتی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ کیل ربا کہاں جاری ہوگا؟ جہاں قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو۔ قدر سے کیا مراد ہے؟ کیل اور کیل اور وزن، یا کیل دونوں طرف کیلی ہو چیزیں، یا دونوں طرف وزنی چیزیں ہوں، اور جنس بھی دونوں کی ایک ہو، ایسی صورت میں ادھار بھی جائز نہیں اور کمی بیشی بھی جائز نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ادھار بھی جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ یدن بھی یدن، اور کمی بیشی بھی جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ مثلن بھی مثلن۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یاد رکھو، اگر قدر اور جنس میں سے صرف قدر تو پائی جا رہی ہے، جنس نہیں پائی جا رہی، یعنی دونوں میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ادھار جائز ہو جائے گا، لیکن کمی بیشی پھر بھی جائز نہیں ہوگی۔ بھئی دونوں اگر پائے جا رہے ہیں، قدر بھی اور جنس بھی، تو پھر کیا ضابطہ ہے؟ ادھار بھی جائز نہیں اور کمی بیشی بھی جائز
نہیں۔
لیکن یاد رکھو، اگر جنس نہ پائی جائے، صرف کیا پائی جائے؟ قدر پائی جائے، یہ یوں کہہ لو، دونوں میں سے اگر صرف ایک چیز پائی جاتی ہے، یا صرف قدر ہے یا صرف کیا ہے؟
جنس،
صرف جنس تو ہوگی نہیں، تو صرف اگر قدر پائی جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کمی بیشی تو جائز، لیکن ادھار پھر بھی جائز۔ مثلا آپ ایک شخص کو دیتے ہیں گندم اور اس سے لیتے ہیں جو، آپ کیا دے رہے ہیں؟
گندم،
اور دوسری طرف سے کیا لے رہے ہیں؟
جو
لے رہے ہیں۔ تو دیکھو، گندم بھی کیا مکیلی، جو بھی کیا ہے؟ مکیلی، تو قدر پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ دونوں طرف کیل آ گیا، لیکن جنس نہیں ہے، ایک طرف گندم ہے تو دوسری طرف گندم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو۔ تو لہذا صرف جب جنس قدر پائی جائے اور جنس نہ ہو، اس صورت میں کمی بیشی تو جائز ہے، ادھار جائز
نہیں۔
اب آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک سا گندم دے دیں اور ادھر سے دو سا جو لے لیں، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار جائز نہیں۔ بھائی کہ ایک آج دے اور دوسرا کل دے دے، ایسا جائز ورنہ پھر بھی سود لازم آئے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو، ربا سے کیا مراد ہوا؟ ایسی زیادتی جو کس سے خالی ہو؟ عوض سے خالی ہو، اور کن چیزوں کی بیع کے اندر؟ قدر والی اور جنس والی چیزوں کی بیع کے اندر۔ اور کیا لفظ ربا سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ اتنی لمبی بات کہ ایسی زیادتی، ربا کا معنی تو مطلق زیادتی تھا، لیکن یہاں کیا مراد ہوا؟ حدیث سے پتہ چل گیا کہ مطلق زیادتی نہیں مراد، وہ زیادتی ہے جس کے عوض میں، جو عوض سے خالی ہو، اور کن چیزوں کی بیع کے اندر ہو؟ قدر والی چیزوں کی اور جنس والی، ایک جنس والی۔ تو لفظ ربا کیا اس معنی پہ دلالت کر رہا تھا؟ نہیں، تو یہ مجمل تھا، اس کی مراد پر ہم واقف ہی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ اس کا بیان آ گیا مولانا، کس کی طرف سے؟ حدیث میں آ گیا اس کا بیان، بھائی شارع کی طرف سے، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ بیان کس کی طرف سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا بھائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ کس کی تانیب سے بول رہے ہیں؟ من جانب اللہ بھائی۔ اسی لیے کہا مولانا مجمل وہ ہے جو کئی معنی کا احتمال رکھے، پس وہ ایسے حال پر ہو جائے کہ اس کی مراد پر کوئی واقف ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ متکلم کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے۔ وَنَذِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَاتِ، اور اس کی نظیر شریعت کے اندر قوله تعالی، اللہ کا یہ قول ہے، حرم الربا، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ، اس لیے کہ مفہوم کیا ہے؟ ربا سے کیا مفہوم ہوتا ہے بھائی؟ مطلق زیادتی۔ کیا مفہوم ہوتا ہے؟ مطلق زیادتی کو وہ کہتے ہیں، وہی غیر مرادتین، اور مطلق زیادتی تو مراد نہیں، بل المراد، بلکہ مراد کیا ہے؟ الزیادت الخالیت عن العوض، ایسی زیادتی ہے، وہ زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے، فی بیع المقدرات المتجانستی، کن چیزوں کی بیع کے اندر؟ قدر والی، کون سی قدر والی؟ کون سی چیزیں ہیں؟ مکیلی اور موزونی، المتجانستی، اور دو کیا ہوں؟ ہم جنس ہوں، کیا ہوں؟ ہم جنس ہوں بھئی، ان کی بیع کے اندر وہ جو زیادتی آئے اور خالی ہو عوض سے، وہ زیادتی مراد ہے، مطلق زیادتی مراد۔ اور آپ بتلائیے، لفظ کو اس معنی پہ دلالت کر رہا تھا؟ نہیں، واللفظ لا دلالت لہو علی ہذا، اور لفظ اس بات پر کوئی لفظ کی دلالت نہیں تھی، لہذا آپ 100 سال بھی غور و فکر کرتے تو ربا، لفظ ربا سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی؟ نہیں۔ فلا ینال المراد بالتأمل، پس نہیں اس کی مراد کو پایا جا سکتا تأمل کے ساتھ بھی، ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر مجمل سے بھی بڑھ کر خفا کے اندر کون ہے؟ متشابہ ہے. مثال المتشابہ الحروف المقطعات فی اوائل السور، متشابہات کی مثال وہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات جانتے ہو بھئی؟ الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات. ان کو حروف مقطع جو تو مثال المتشابہ کی مثال وہ حروف مقطعات ہیں. فی اوائل السور، صورتوں کے شروع میں بھائی. ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، قطع کر کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم الگ الگ پڑھایا نہیں بھائی؟ جی الف. تو یہ اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یاد رکھو مقطعات متشابہ دو قسم پر ہیں. یا پہلے کیا بات ہوئی؟ کہ مجمل کی بات ہوئی کہ مجمل کی مراد پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا جب تک کہ متکلم کی طرف سے اس کا بیان نہ آ جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر متشابہ ہے کہ متشابہ میں اس سے بھی زیادہ خفا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خفا ہوتا ہے. تو متشابہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر. ایک وہ متشابہ جس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو، جس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو بھئی. یہ حروف مقطعات نہیں دیکھتے، الف لام میم یہ کیا ہیں؟ ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان سے کیا معنی ہے قطعی طور پر. اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. اچھا یہ متشابہ ایک وہ قسم ہے مولانا جس کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں، لغت کے صرف لغوی معنی بھی ہمیں معلوم نہیں. اس لیے کہ الف لام میم کا معنی یہ تو حروف ہے مولانا، اور حروف کو ترکیب کے لیے وضع کیا گیا ہے، ان کا معنی نہیں. اب ان کی سے کیا مراد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. ترکیب کے لیے الف لام الف با تا سا وغیرہ کو کس سے وضع کیا گیا ہے؟ ترکیب کے لیے، کہ ان کو جوڑ کر کیا بنائے جاتے ہیں؟ لفظ بنائے جاتے ہیں. کیا بنائے جاتے ہیں؟ تو ان کو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا. تو یہاں تو یہ آ رہے ہیں الف لام میم، تو کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کا پتہ علم ہی نہیں بھائی، لغوی معنی بھی سرے سے ہمیں پتہ نہیں، معنی ہی نہیں پتہ ہمیں سرے سے. اور ایک وہ ہے جس کا معنی لغوی اعتبار سے ہمیں پتہ ہے لیکن مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں معلوم نہیں بھائی. جیسے مولانا قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں ید اللہ کا ذکر آتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اور اسی طرح مولانا وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا چہرہ وغیرہ بھائی. اب ان کا معنی لغوی تو ہمیں معلوم ہے بھائی. بھائی کیوں لکھتے ہو، کیوں لکھتے ہو؟ تو سارا سبق رک جاتا ہے. کچھ چیزیں حاشیے میں ہوتی ہیں بھائی، دیکھ لیا کرو. میں تکرار کروا دیتا ہوں، وہ بات یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اشارہ لکھا کرو، ساری تقریر لکھنا شروع کر دیتے ہو. اچھا میں نے بتایا متشابہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر. ایک وہ متشابہ ہے کہ جس کا معنی ہمیں سرے سے نہیں معلوم، ایک وہ متشابہ ہے جس کا ہمیں معنی تو معلوم ہے لغوی اعتبار سے لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. ایک تو وہ متشابہ جس کا ہمیں معنی نہیں معلوم، وہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم، ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں. اور دوسرا وہ ہے جس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. جیسے قرآن میں ید اللہ آتا ہے، اسی طرح وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے بھائی، ید اللہ وجہ اللہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے. اب معنی تو ہمیں معلوم ہے، ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو کہتے ہیں. لیکن اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، یہ معنی یہاں درست نہیں، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہیں بھائی. اللہ جسم سے، اللہ جسم، جہت، مکان وغیرہ سے پاک ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، تو اللہ کے لیے اگر ہاتھ تسلیم کر لیا جائے، اللہ کے لیے اگر چہرے کو تسلیم کر لیا جائے، تو اللہ کا جسم ہونا لازم آئے گا ذات باری تعالیٰ کا. اور جسم مرکب ہوتا ہے، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ حادث ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات تو قدیم ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کا تو دیکھو متشابہ، ایک وہ ہے جس کا ہمیں معنی ہی نہیں معلوم، اور ایک وہ جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد اللہ معلوم نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں، یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں، یا یہ ید اللہ وجہ اللہ کا ذکر آیا ہے مراد. ہاں متاخرین ان میں تاویل کرتے ہیں بھائی، متاخرین تاویل کرتے ہیں یہ ید اللہ وجہ اللہ وغیرہ میں کیا تاویل کرتے ہیں. متقدمین تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں، ان سے کیا مراد ہے. متاخرین تاویل کرتے ہیں کہ بھائی ید اللہ سے جہاں ذکر آئے اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے. ید اللہ وغیرہ آئے تو اللہ کی قدرت مراد ہے، اور وجہ اللہ وغیرہ کا ذکر آئے تو اس سے اللہ کی ذات مراد ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ ذات مراد ہے. وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیقت المراد بہ. اور مجمل اور متشابہ کا حکم کیا ہے؟ اعتقاد رکھنا حقیقت المراد بہ، ان کی مراد کے برحق ہونے کا، ان کے مراد کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا. حتی یاتی البیان، یہاں تک کہ کیا آ جائے؟ بیان آ جائے بھائی اشارے کی طرف سے. جیسے کہ مولانا مجمل میں دنیا کے اندر ہی بیان آ جایا کرتا ہے، اور متشابہ کے اندر امید اگر اللہ نے چاہا تو آخرت میں اس کا کیا آ جائے گا؟ بیان آ جائے گا کہ ید اللہ وجہ اللہ سے، الف لام میم سے کیا مراد ہے بھائی. تو مجمل اور متشابہ میں یہ فرق ہے کہ مجمل کے اندر بیان کیا ہے؟ دنیا کے اندر آ جایا کرتا ہے، جیسے وہ الربا کا بیان آ گیا حدیث کے اندر مولانا، جبکہ متشابہ کے اندر بیان اگر اللہ نے چاہا تو امید ہے آخرت میں آ جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر ایک مزید بات بتلا دوں بھائی فائدے کے لیے، آپ کو فائدے کے لیے بھائی. ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس بات میں اختلاف ہے. ہمارا نزدیک بھائی متشابہ کے معنی کو سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، وہ بھی متشابہ کا معنی جانتے ہیں بھائی. ہمارے نزدیک اس کا معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور کوئی نہیں جانتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علم میں اللہ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ بھی اس کا معنی جانتے ہیں بھائی. دلیل دیکھو بھائی، دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 7 ہے بھائی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ ایسی آیات ہیں جو کیا ہیں؟ محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہیں، اصل کتاب ہیں، انہیں پر کیا ہے؟ وہ مدار کتاب ہیں. واخر متشابہات، اور دوسری کچھ آیتیں کیسی ہیں؟ متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا پن ہے. فیتبعون، پس وہ اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، وہ پیچھے چلتے ہیں اس کے ما تشابہ منہ بھائی جی اس کے جو متشابہ ہیں ان میں سے جو کیا ہیں ان میں سے بھائی کچھ آیتیں محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کس کے اتباع کرتے ہیں کس کے پیچھے متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں کیوں ابتغاء الفتنتی فتنے کو تلاش کرنے کے لیے وابتغاء تاویلہ اور اس کے معنی کو ڈھونڈنے کے لیے وما يعلم تاویلہ الا اللہ اور نہیں جانتا ان کے مطلب کو مگر کون اللہ یہ اللہ پر ہمارے نزدیک وقف لازم ہے بھائی اگر وقف نہیں کریں گے معنی خراب ہو جائے گا نہیں جانتے ان متشابہات کے معنی کو مگر کون صرف اللہ ہی جانتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا به اور وہ جو پختہ ہیں علم کے اندر وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو بھی مراد اللہ ہے ہم اس پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور جانتے نہیں بھئی جانتے کون ہے صرف اللہ کل من عند ربنا ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے نزدیک الا اللہ پر وقف کیا ہے لازم ہے اور والراسخون سے نئی بات شروع ہو رہی ہے الگ بات کی راسخ فی العلم کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسا بھی ہے ہم جانتے نہیں لیکن اس پر ہم کیا کرتے ہیں اللہ نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وقف لازم نہیں ہے یہ والراسخون کا عطف لفظ اللہ پر ہو رہا ہے کیا معنی کہ اللہ بھی اس کے مطلب جانتے ہیں والراسخون فی العلم اور راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھائی وہ کیا کرتے ہیں یہاں وقف لازم نہیں ہے بلکہ والراسخون کا عطف کس پر ہے اللہ پر نہیں جانتے متشابہات کے معنی کو الا اللہ مگر اللہ والراسخون فی العلم اور راسخ فی العلم جانتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھائی چلیے یہ زائد فائدے کے طور پر میں نے بتلا دیا بھائی تو متشابہ اور مجمل کا کیا حکم ہے کہ ان کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا یہاں تک کہ ان کا بیان آ جائے اور مجمل کا بیان دنیا ہی میں آ جاتا ہے اور متشابہ کا بیان اگر اللہ نے چاہا تو آخرت میں آ جائے گا بھائی فصل فی ما یترک به حقائق الالفاظ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ ترک کر دیا جاتا ہے جن کے سبب سے الفاظ کے حقائق کو بھائی بھائی کبھی کبھار کیا کر آپ لفظ کے حقیقی معنی کو کیا کر دیتے ہیں ترک کر دیا جاتا ہے کن چیزوں کی وجہ سے اس فصل میں ان چیزوں کا بیان ہوگا ان قرینوں کا بیان ہوگا تو یہ فصل ہے فیما قرائن کے بارے میں یترک بھی کہ جن کے ساتھ سبب سے ترک کر دیا جاتا ہے حقائق الالفاظ الفاظ کی حقیقتوں کو آسان سبق ہے بھائی توجہ سے بیٹھو وما یترک بھی حقیقت اللفظ خمسۃ انواع اور وہ قرینے جن کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے لفظ کی حقیقت کو خمسۃ انواع وہ کتنی قسم پر ہیں پانچ قسم پر ہیں بھائی احدہا دلالت العرف ایک ان میں سے کیا ہے دلالت عرف ہے بھائی کبھی کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے دلالت عرف کی وجہ سے بھائی کس کی وجہ سے دلالت آسان سی بات ہے بھائی ایک لفظ ہے عرف کے اندر ایک معنی کے اندر مشہور ہو گیا جب معنی کے اندر اس عرف کے اندر وہ اس معنی میں مشہور ہے تو جب اس عرف میں جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا اس سے حقیقی معنی مراد ہوں گے یا وہی معنی جو مشہور ہو گئے ہیں جو مشہور ہو گیا وہی معنی بھائی سمجھ میں آیا تو عرف کے اندر ایک لفظ ایک معنی کے اندر مشہور ہو جاتا ہے تو عرف میں جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے اس سے وہی مشہور معنی مراد ہوتے ہیں تو جب عرف کے اندر اس کا وہ معنی مراد ہے تو جب بھی کوئی متکلم اس پر کلام کرے گا تو اس سے وہی معنی مراد دیے جائیں گے، حقیقی معنی مراد نہیں. کیوں وہی معنی کیوں مراد دیے جائیں گے؟ کیونکہ بھائی متکلم بھی تو اسی عرف کا ایک حصہ ہے اور عرف کے اندر اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے اور متکلم بھی انہی میں سے ایک ہے، تو اس نے بھی یقیناً کیا کیا ہوگا، اسی معنی کا ارادہ کیا ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آسان سی بات ہے بڑی. تو ان میں سے وہ قرائن بھائی ماس مدلوق کس چیز پر دلالت کر رہا ہے بھائی، اس سے کیا مراد ہے؟ قرینے، وہ قرینے جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے. پانچ قسم پر ہیں. احدہا دلالت العرفی، ایک ان میں سے کیا ہے؟ دلالت عرف دلالت کرتا ہے کہ یہاں اس سے حقیقی معنی مراد
نہیں،
حقیقت کو ترک کرو. وذالک لان ثبوت الاحکام بالالفاظ، اور یہ اس وجہ سے کہ احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ، کس کا؟ احکام کس سے ثابت ہوتے ہیں بھائی؟ لفظ سے. تو یہ جو احکام کا ثبوت لفظوں سے ہوتا ہے، کیوں؟ انما کان لدلالت اللفظ علی المعنی المراد للمتکلم، یہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو متکلم کی مراد ہوتی ہے. بھائی لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ جس پر جو متکلم کا ارادہ ہوتا ہے. فاذا کان المعنی متعارفا بین الناس، پس جب معنی متعارف ہے، مشہور ہے لوگوں کے درمیان، کان ذلک المعنی المتعارف دلیلا، تو یہی معنی متعارف دلیل ہوگا اس بات کی کہ علی انہ هو المراد به، کہ یہی اس سے مراد ہے ظاہراً، ظاہری طور پر ظاہراً یہی معنی مراد ہے. فیترتب علیہ الحکم، تو اسی پر کیا ہوگا؟ حکم بھی مرتب ہوگا. لفظ کیا ثابت ہوتے ہیں؟ احکام. اور متکلم جب بھی اس سے تکلم کرے گا، اس سے کسی معنی کا ارادہ وہ کرے گا، اور جب وہ ایک عرف کا حصہ ہے اور عرف کے اندر ایک معنی اس لفظ کے مشہور ہیں، تو وہ جب عرف میں وہ لفظ معنی لیا جاتا ہے تو متکلم جو اس عرف کا حصہ ہے وہ بھی یقیناً کیا کرے گا؟ اسی معنی کا ارادہ کرے گا. بھئی دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. مثالہ لو حلف لا یشتری رأسا، بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی واللہ لا اشتری رأسا، واللہ میں سری نہیں خریدوں گا، واللہ میں سری نہیں خریدوں گا. اب بھئی عرف کے اندر کس چیز کی سری بیچی اور پکائی اور کھائی جاتی ہے بھئی؟ بکرے کی. اونٹ کی تو نہیں فروخت ہوتی یہاں لاہور میں، تو یہاں فروخت نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو بھائی عرف کے اندر آپ دیکھو سری کا لفظ کیا ہے، ہر سری کو شامل ہے، چاہے اونٹ کی ہو، چاہے گائے کی ہو، چاہے بھینس کی ہو، چاہے مرغی کی ہو، چاہے کبوتر کی ہو، ہر سری کو شامل ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کی حقیقی معنی ہے کہ اس سے ہر سری مراد ہونی چاہیے، لیکن عرف کے اندر سری کا جا لفظ جب بولا جائے، میں نے آج سری پائے کھائے، بولتے ہیں یا نہیں آپ؟ کیا مراد ہوتے ہیں بھائی؟ سری مراد بولی تو صرف کیا ہوگے؟ بکرے کی سری مراد. اور اگر پائے بولے تو پھر بکرے کے بھی ہو سکتے ہیں اور گائے کے بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو سری کے عرف کے اندر یہاں سری سے کس چیز کی سری مراد ہوتی ہے؟ بکرے کی یا بھیڑ بکری کی. اور پائے سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ بکرے کے یا گائے یا بھینس وغیرہ کے بھائی. تو اب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب ایک آدمی اسی عرف میں رہتا ہے اور عرف میں یہاں پر سری سے کون سی سری مراد ہوتی ہے جب بھی سری کا لفظ بولا جائے؟ بکرے کی سری مراد ہوتی ہے. تو اس نے کہا واللہ لا اشتری رأساً، واللہ میں سری نہیں خریدوں گا. تو اب اس شخص نے والا نا کبوتر کی سری خریدی یا چڑیا کی سری خریدی، تو حانث ہوگا؟ حانث نہیں، کیونکہ سری لفظ بولا ہے اور عرف میں سری کے لفظ سے کیا سری، کون سی سری مراد لی جاتی ہے؟ بکرے کی سری مراد ہوتی ہے، چڑیا یا کبوتر کی
نہیں.
مثال ہو لو حلف لا یشتری رأساً، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ سری نہیں خریدے گا، فہو علی ما تعارفہ الناس، تو وہ کس پر ہے؟ اس چیز پر ہے جس کو لوگ پہچانتے ہیں، لوگوں میں جو مشہور ہے. فلا یحنث برأس العصفور والحمامت، لہذا وہ حانث نہیں ہوگا. کس کے ساتھ؟ کیا خریدنے کے ساتھ؟ چڑیا یا کبوتر کے زر کو خریدنے کے ساتھ حانث نہیں ہوگا. وَقَذَٰلِكَ اسی طرح کسی شخص نے قسم اٹھائی وَاللَّهِ لَا آكُلُ بَيْضًا وَاللَّهِ میں انڈا نہیں کھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص قسم اٹھا رہا ہے کہ برڈ فلو کا بخطرہ ہے میں انڈا نہیں کھاؤں گا بھائی، تو آپ مولانا انڈا عرف میں بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مرغے کا انڈا. حالانکہ انڈا تو مرغے کے انڈا بھی وہ پر بھی بحث کا لفظ بولا جائے گا، چڑیا کا ہو، کبوتر کا ہو، بطخ کا ہو، مرغابی کا ہو، سب پر کیا ہے؟ انڈے کا لفظ بولا جاتا ہے سب. لیکن عرف میں بھئی یہ کس معنی میں مشہور ہے؟ عرف میں جب یہ بولا جائے انڈے کا لفظ تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مرغے کا انڈا. وَكَذَلِكَ لَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا اگر کس نے قسم اٹھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا. كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ تو یہ قسم کس پر ہوگی؟ متعارف انڈے پر ہوگی جو مشہور ہے. فلا یحنس، اور وہ کون سا ہے مشہور بھائی؟ مرغے کا. فلا یحنس، وہ حانث نہیں ہوگا. یہ بتناول بیض العصفور والحمامتی، بیض العصفور والحمامتی، لہذا وہ حانث نہیں ہوگا. تناول کا معنی کھانا مراد، چڑیا اور کبوتر کے انڈے کو کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا. وَبِهَذَا ظَهَرَا کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تقریر ہم نے کی، اس سے ایک بات آپ کو پتا چل گئی کہ جب بھی حقیقت کو چھوڑا جائے اس سے ضروری نہیں کہ پھر سیرورت الی المجاز ہی ہو، مجاز کی طرف رجوع کرنا ہی ضروری بھئی. جب بھی حقیقت کو ترک کیا جائے یہ ضروری نہیں کہ کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ مجاز کی طرف. بلکہ کبھی رجوع ہوتا ہے حقیقت قاصرہ کی طرف بھی، کبھی رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ حقیقت قاصرہ کی طرف بھی کبھی رجوع کر لیا جاتا ہے. جیسے دیکھو یہاں پر مولانا ہم مجاز کی طرف نہیں گئے بلکہ ہم نے کیا مراد لی؟ حقیقت قاصرہ. پہلی مثال میں اس نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا اشتری راسن، میں سری نہیں خریدوں گا. اب سری کی حقیقت کیا ہے؟ جس ہر جانور کی سری پر راس کا لفظ صادق آ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا مراد لیا؟ بکرے کے سری. تو بکرے کی سری بھی اس کی حقیقت میں داخل ہے یا حقیقت سے خارج ہے؟ داخل ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے لیکن حقیقت قاصرہ ہے. کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ سے حقیقت کے بعض افراد مراد لینا، سارے افراد مراد نہ لینا. بھئی حقیقت تو یہ تھی کہ سارے افراد مراد لیتے، لیکن یہاں پر سارے افراد مراد ہیں، ہر جانور کی سری مراد ہے نہیں. تو لفظ کیا تعریف کی بھئی؟ لفظ سے حقیقت کے بعض افراد مراد لینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت قاصرہ. تو یہ ہم نے جو سری سے بکرے کی سری مراد دی یہ کوئی مجازی معنی ہے؟ یہ مجازی معنی بلکہ یہ بھی تو سر ہی ہے. ہاں حقیقت کاملہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ حقیقت قاصرہ ہے. حقیقت قاصرہ ہے کہ صرف آپ نے ایک فرد مراد لے لیا، باقی افراد خارج کر دیئے. اسی طرح ایک نے کہا تھا میں انڈا نہیں کھاؤں گا، بھئی لغت کے اعتبار سے تو یہ ہر جانور ہر پرندے کے انڈے کو شامل ہے، لیکن آپ نے کیا مراد لیا؟ صرف مرغی کا انڈا مراد دیا. اور مرغی کا انڈا بھی یہ حقیقی معنی ہے یا اس کا مجازی معنی ہے؟ حقیقی معنی ہے، لیکن کیا ہے؟ تمام افراد مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہیں؟ بعض افراد. تو یہ کیا ہوئی؟ حقیقت قاصرہ. معلوم ہوا جب بھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ کس کی طرف رجوع ہو؟ مجاز کی طرف، بلکہ حقیقت قاصرہ کی طرف بھی رجوع ہو سکتا ہے جیسے ان مثالوں میں ہوا. دیکھئے خود متن میں یہ بات بتلا رہے ہیں وَبِهَذَا ظَاهِرَ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَتِ بِتَرْكَ، یہ غلط ہے مولانا، یہ کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ بتر کی ہے، با ہے آپ کتابوں میں؟ با نہیں ہونی چاہیے، انہ ہے، انہ اسم پر داخل ہوا کرتا ہے بھئی. سمجھ میں آیا جی؟ ورنہ تو یہ جار مجرور ہو گئے اور آگے بھی اسم نہیں آ رہا، فعل آ رہا ہے لا یوجبو، تو اس کے لئے ایک اسم چاہیے. تو انہ سمجھ میں آیا؟ ان تارک الحقیقت، ہاں ایک تعبیل ہو سکتی ہے یہاں، اس کا ضمیر شان محذوف مان لیں تو پھر یہ پھر ٹھیک ہے، ان بترک الحقیقت، لیکن مناسب پھر بھی نہیں لگتا، کلام یوں ہی بہتر لگ رہا ہے بھائی، ظاہری ہو گئی یہ بات، ان ترک الحقیقت کہ حقیقت کا ترک کرنا، لا یوجب المصیر الی المجاز، یہ مجاز کی طرف رجوع کرنے کو ثابت نہیں کرتا، بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ثابت ہو جائے اس سے حقیقت قاصرہ، ومثالہ تقید العام بالبعض، اور اس کی مثال مقید کرنا ہے عام کو بعض کے ساتھ، تو عام کو مقید کرنا بعض افراد کے ساتھ یہ بھی اسی طرح ہے، حقیقت قاصرہ ہے، حقیقت قاصرہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ عام میں کبھی کبھار کیا کی جاتی ہے، تخصیص کر دی جاتی ہے، بعض افراد کو نکال دیا، تو اب عام اپنے سارے افراد پر بولا جا رہا ہے یا بعض افراد پر؟ بعض افراد پر، اور وہ تو یہ بھی حقیقت قاصرہ ہے کہ لفظ کیا ہے اپنی حقیقت کے بعض افراد پر اس کو بولا جائے، وہ مراد لیے جائیں تو یہ حقیقت قاصرہ ہے. چلیے ہمارا جی جی ایک تھوڑا سا اور رہ گیا. وَقَدَا لَوْ نَظَرَ حَجًّا اَوْ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى اَوْ أَنْ يَضْرِبَ بِصَوْبِهِ الْحَتِيمَ الْكَعْبَةِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ لِوُجُودِ الْعُرْفِ لِوُجُودِ الْعُرْفِ. چلیے بس یہیں تک رکھیے. مَنَا هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمِ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ.